السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، انسان کے ساتھ پریشانیاں دنیا کی اور آخرت کی دونوں لگی ہوئی ہیں. طبی اعتبار سے آدمی عجلت پسند ہے، جلدی کو ترجیح دینے کی عادت ہے. وکان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے. آخرت کی زندگی کا جو نظام ہے وہ پورے طور پر انسان کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو نظر نہیں آتا ہے. اور جو باتیں انسان کو بتائی جاتی ہیں اس کو بھولنے کی عادت ہے، کیونکہ بھول انسان میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. انسان نسیان میں ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں، ملتا جلتا لفظ ہے. بالکل غموں کا بھولنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آدمی کچھ نہ کر سکے، تکلیفوں کا بھولنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آدمی کچھ نہ کر سکے. تو اس بھول کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دینی لائن کی جو باتیں یاد دلائی جاتی ہیں وہ بھی بھولتا ہے آدمی. تو جو نقشہ آخرت کا انسانی زندگی کے ساتھ قائم ہے اس کی ڈیٹیلز آدمی کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی. اگر وہ تفصیل کے ساتھ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر آدمی عجلت پسندی نہ کرے اپنے حالات میں. وہ عجلت اسی لیے ہے کہ جو نقد ہے، دنیا ہے، وہ سامنے ہے، اس کی پریشانی سامنے ہے. آخرت کی پریشانی کا کوئی ایک دھندلا سا تصور ہوتا ہے، پھر اس کے ایکسکیوز بہت سے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے، سہارے بہت سے آدمی ڈھونڈے ہوئے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے آخرت کی تفصیلات جس تفصیل سے رکھی ہیں اور قرآن کریم میں جس ڈیٹیل سے اور تفصیل سے بار بار ان کو دہرایا گیا ہے، یعنی کہ ایک جگہ بیان کر دیا گیا اس کو دہرایا گیا ہے، اور صحابہ کرام کی عادت شریفہ قرآن پاک کی تلاوت کی تھی بہت زیادہ اور وہ سمجھتے تھے قرآن پاک کو، تو آنکھوں کے سامنے ان کی وہ پوری تفصیلات ہمیشہ ہوتی تھیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرات صحابہ کی عام عادت ہفتے میں قرآن پاک کو مکمل کرنے کی تھی. ایکسپشنل جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں. جنرل صحابہ کی، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 95% 99% صحابہ کرام ہفتے میں قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیتے، اور منزل اسی سے مقرر ہے. 7 منزلیں ہیں نا قرآن پاک میں، کیونکہ ان کی عادت 7 دن میں ختم کرنے کی تھی، سمجھتے تھے وہ قرآن پاک کو. جو آخرت کی تفصیلات ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے یومیہ آتی تھیں، اور بہت دیر تک آتی تھیں، اور بہت تفصیل سے آتی تھیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آخرت اپنی تفصیل کے ساتھ سامنے ہونے سے وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، بھائی وہ اہم مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ کامیابی جو ہے وہ اصل تمہارے جہنم سے بچ جانے میں ہے. کون سا آدمی کامیاب ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. پیسے بہت مل گئے وہ کامیاب ہے؟ نہیں. بہت پڑھ لیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں. بڑا تاجر بن گیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں. بڑا عہدیدار بن گیا، بزنس مین بن گیا، حکومت دار بن گیا، بادشاہت حاصل کر لی، وزارت حاصل کر لی، کانگریس مین بن گیا، میئر بن گیا، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اور یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی دھوکہ فراڈ نہیں تھا، بات بنانے کی بات نہیں تھی، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوتی تھی ہمیشہ، ہم سے بھول ہوتی ہے کیونکہ ہم بھول، ہاں بتایا تو ہمیں بھی گیا، کان تو ہماری بھی آشنا ہوتے رہتے ہیں، ہمیں یاد کہاں رہتا ہے، ذہن پر مسلط نہیں ہوتی وہ چیز، اس کا ایک غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی میں ایک ڈر اور احتیاط آ جاتی ہے، وہ نہیں رہتی، جب وہ نہیں رہتی ہے تو دنیا کی جو پریشانیاں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، اب آدمی سوچتا ہے کہ بس یہ میرے جاب کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ حل ہو جائے کسی طرح سے، بڑے جاب کے مسئلے چل رہے ہیں، لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے، نوکری گئی تو پھر دوبارہ مل نہیں رہی، ملی تو انتہائی ناقص قسم کی مل رہی ہے، 50 قسم کے اس میں آبجیکشنس ہیں اور بہت سے قسم کے اس میں رکاوٹیں ہیں، کروں نہ کروں لگا ہوا ہے آدمی، بیماری میں الجھ گیا ہے تو بس اس سے نجات مل جائے تو پھر بس دیکھا جائے گا، بس یہ بہت سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بیماری چلی جائے، شادی نہیں ہو رہی تو بس کسی طرح شادی ہو جائے، لیگل اسٹیٹس کا مسئلہ آ گیا بھائی کسی طریقے سے وہ کارڈ مل جائے، کم از کم یہ کہ میں لیگل تو ہو جاؤں گا، ہمیشہ لخ لخا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا دعویٰ پڑے اور ہمیں رپورٹ کر دیا جائے، سب بھی پریشانیاں ہی ہیں، نہیں ہے یہ بات نہیں ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں اور ان سے بچنے کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو تدابیر ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، تدبیر جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی تدبیر، حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد میں اچھی تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے، اچھی تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ نشانے پہ جانے کے لیے جو چیز چاہیے، ٹارگٹ پہ پہنچنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کو صحیح تجزیہ کر کے وہ کر ڈالنا، مثلا بچوں کو برے ماحول سے بری عادتوں سے بچانا، ان کا ایمان بچانا ایک ٹارگٹ ہے، مثلا جو تدبیر میں کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے آیا وہ انف ہے یا نہیں، دیکھ لو آپ پتا چلے گا کہ تدبیر کو تدبیر کہہ بھی سکتے ہو اس کو یا نہیں کہہ سکتے، کسی بڑی نوکری کے واسطے آدمی کر رہا ہے پڑھ رہا ہے، ہفتے میں دو دن کبھی کتاب دیکھی نہیں دیکھی، جاب کر کے آئے پھر وہاں سے سوچا کہ پہلے گھر بار کو دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں موقع ملا تو پھر کتاب دیکھوں گا، پھر امتحان دینے بیٹھ گئے، چار مرتبہ سے فیل ہو رہے ہیں، پانچ مرتبہ سے فیل ہو رہے ہیں، چھ مرتبہ سے، تدبیر ہی نہیں کی تو فیل نہیں ہوں گے تو کیا کامیاب ہوں گے، صحیح تدبیر اگر کسی کو مل گئی تو سمجھو کہ تقدیر مل گئی، اتنا جوڑ ہے دونوں میں، صحیح تدبیر اگر کسی نے کیچ کر لی اس نے تقدیر پکڑ لی اپنی، اور جب تقدیر میں ہوتا نہیں تو وہ پکڑ میں نہیں آتی، ایک چکر یہ بھی ہے، کیونکہ پھر وہ بھی تقدیر میں ہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ تدبیر پکڑنے دینی نہیں ہے، تو غرض یہ ہے کہ تدبیریں تو میرے دوستوں پریشانی اور پرابلمس کی کرنی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے ایک بہت ہی اہم بات جو میرے اور آپ کے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کا نشیب و فراز، اونچ نیچ، مد و جزر یہ چلتا رہے گا، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنا ایمان بچا ہوا رہے اور ایمانی تقاضے وہ بچے ہوئے رہیں، ایمانی تقاضوں کو آدمی پورا کرے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو کھانے پینے کی لین کی الجھنیں آئیں گی ضرور، لیکن اتنی زیادہ نہیں آئیں گی کہ آدمی اس کو افورڈ نہ کر سکے یا اس کا سولوشن نہ تلاش کر سکے، لیکن ایمان کی لین سے اور دین کی لین سے جو فتنے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کے بس میں مشکل ہوگا، ہر ایک کے بس میں نہیں ہوگا، اس کی بہت اہمیت ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجالی فتنے کے قریب کا دور ہے، دجال کا فتنہ اپنی زمین بنا رہا ہے، اپنے آلات سٹ کر رہا ہے، ایسی ایسی تدبیریں وجود میں آئیں گی انسان کو دین سے ہٹانے کی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور دین پر چلنا اتنا مشکل کیا جائے گا کہ آدمی کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوگا کہ میں دین کو لوں یا دنیا کو لوں، دونوں کو جمع کرنا امپاسبل نظر آئے گا اس کو بظاہر، اب دو ہی صورتیں رہ جائیں گی کہ آدمی یا دنیا پہ راضی ہو جائے کہ سب کی طرح میں بھی بے ایمان، چھوڑو دیکھا جائے، اس لیے اپنے سارے پرابلمس کے ساتھ، اپنے سارے مسائل کے ساتھ، اپنی ساری الجھنوں کے ساتھ، اپنی ساری دشواریوں کے ساتھ، اپنی ساری مصیبتوں کے ساتھ ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا، اور جو ایمان کی ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں ان کو نبھانا، یہ اس وقت کا میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے اتنا برا نہیں مانیں گی، ٹھیک ہے آپ اپنے کو مسلمان بولتے رہو، لیکن آپ کے اپنے آپ کو مسلمان بنانے سے یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ مسلمان کہہ لینا الگ چیز ہے، مسلمان بن کے رہنا الگ چیز ہے، آپ اسلام کی پریکٹس کریں یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اسلام کا تصور خراب کیا جائے گا، اسلام کی پریکٹس کرنے والے کا نام بدلا جائے گا، اسلام کے نام پر غلط چیزیں منسوب کی جائیں گی۔ اسلام جو امن کا علمبردار ہے، سلامتی کا پیغامبر ہے، رواداری کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، غمخاری کا مذہب ہے، انسانیت کو انسانیت دینے کا مذہب ہے، انسانوں کے اندر امن و آشتی کا مذہب ہے، انسان تو خیر انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم دینے والا ہے، جانوروں کو بھوکا مارنے پر جہنم کی وعید سنانے والا ہے، جہنم کے بھوکا مار دینے پر اس کے کھانے کی فکر نہیں کرنے پر جہنم میں پہنچانے کی خبر دینے والا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے، انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی، جانوروں کے ساتھ ہمدردی، گنہگار سے گنہگار کو کرنے پر مغفرت کی خوشخبری سنانے والا مذہب ہے۔ فاحش عورت نے کتے کو پانی پلا دا جو پیاسا تھا اور بلک رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اور اندازہ تھا کہ مر جائے گا، خراب عورت تھی، جو فاحشہ ہوگی تو وہ نماز پڑھتی تھی، وہ روزے رکھتی تھی، وہ زکات دیتی تھی، وہ حج کرتی تھی، جب وہ تھی کاروباری عورت تو اس کو کیا کام تھا، لیکن انسانیت کا غم تھا، اللہ کے مخلوق کے وہ تھی اس کے پاس، جو جاندار ہے وہ قابل ہمدردی ہے، رحم ہے، اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلا دیا جائے، پانی پلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس نے وقت پر فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا اگر میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، میرا کون سا دوپٹہ پہلے سے محفوظ ہے، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا اور اس کی ڈوری بنا دی اور اپنے جوتے سے اس نے ڈول کا کام لیا اور پانی کے اندر اس کو ڈبویا، وہاں سے نکالا، کتے کو پانی پلا دیا۔ جب موت واقع ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بخشا، کتے کے ساتھ ہمدردی ہوئی، جاؤ بخشش، سارا پاپ دھل گیا ایک ہمدردی پر، کیسے کیسے پاپ اس نے نہیں کیے تھے۔ مگر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اسلام کی تعبیر غلط سنا کریں گے، پروپیگنڈا غلط سنا کریں گے، اور پروپیگنڈے کے بارے میں بلیو ایسا بنا دیا جائے گا کہ آپ کے پاس ذریعہ علم وہی ہوگا، بس بھائی یہ کہا جا رہا ہے ایسے ہی ہوگا، آپ بھی یقین، انسان یقین کرے گا کہ ہاں ایسے ہی چکر ہے کچھ۔ اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اسلام پر رہنے کا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو آزاد بنایا ہے، آپ جس مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس پر جمے ہوئے رہیں، یہ آزادی کا تو یہی مطلب ہے کہ جس چیز کو میں حق سمجھتا ہوں اس کو اپناؤں۔ اور دجال کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا۔ دجل کا مطلب یہ ہے کہ ہو کچھ، بولے کچھ، بتائے کچھ۔ دجل کے لغوی معنی یہی ہے، ڈکشنری میں دجل کے معنی یہ ہیں کہ پیتل کے اوپر آپ ملمہ کاری کر کے اس کو سونا بتائیں، المونیم کے اوپر آپ جو ہے نا چاندی کا کور چڑھا کے اس کو چاندی بتائیں، کانچ کی آپ پالش کریں اور اس کو آپ جو ہیرا بتائیں، دجل کے یہ معنی ہے، ہو کچھ اور بتایا جائے کچھ۔ اور دجال جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ دجل کرنے والا دجال اس کو کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ 30 میرے بعد میں جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب اور دجال آئیں گے، اور سب سے بڑا دجال اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے، وہ آئے گا، وہ دجل کرے گا۔ دجل کس چیز میں کرے گا؟ روٹی پانی میں کرے گا؟ نوکریوں میں کرے گا؟ کھانے پینے میں کرے گا؟ نہیں، اس میں دجل نہیں ہے۔ دجل کا مسئلہ یہاں پر یہ آئے گا کہ ایک آدمی کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، تو مجھے آپ کو سمجھنا ہے اس نزاکت کو کہ بھائی ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں, مگر ہم کو اپنے مذہب پہ چلنا ہے اور جمنا ہے اس کے اوپر اور مذہب کی پریکٹس کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل رہو, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدابیر بتائی ایمان پر جمنے کی آخری زمانے میں اور اسلام پر جمنے کی, حتیٰ کہ وظیفے تک بتائے. جو اور تدبیریں تو آدمی کرتا ہی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کے وظیفے بھی ہوتے ہیں. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں ہر جمعہ پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دو باتیں علماء نے اس کی تشریح میں فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ شروع کے اور آخر کے مضامین میں یہ بات ہے, اس کے میننگ میں یہ بات ہے کہ جب آدمی پڑھے گا تو اس میں غور کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے ریلیٹڈ مضامین ہوں گے وہ, اور اس کی وجہ سے اس کو دین پر جمنا آسان ہوگا, وہ کھڑے کھوٹے کو پہچانتا رہے گا. اور علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی بھی قائل ہے, اور یہ بھی کوئی ویسی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں تاثیر ہے جیسے دواؤں میں تاثیر ہے, جیسے چیزوں میں تاثیر ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے, قرآن پاک کے کلمات میں تاثیر ہے وہ بھی اللہ پاک کی رکھی ہوئی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو اپنے امراض کے شفا کے لیے استعمال کیا کرو. قرآن کریم سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ شافیہ بھی ہے. حضور نے خود اس کا نام بتایا کہ جیسے یہ فاتحہ ہے ایسے یہ سورہ کافیہ ہے, ایسے ہی سورہ شافیہ ہے, شفا دینے والی سورت بھی ہے. صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی, ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا, وہ تڑپ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں جمع ہے؟ کہنے کہ یہ ہمارا سردار ہے اور اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں پڑھ دوں دعا تو مجھے کچھ جول دے دو گے تم؟ جول کا مطلب ہے وہاں صحابہ کرام ساری کی ساری جماعت بہت بھوکی تھی, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا, تین دن کا فاقہ ان پر ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کا انتظام کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر دیں گے. انہوں نے اس کو دم کیا, وہ اچھا خاصا بھلا چنگا ہو گیا, زہر پورا اتر گیا. وہ جو اجرت لینی تھی لے لی, سارے صحابہ پہ تقسیم کر دیا, کھا لیے پی لیے, اپنی جان بچا لی. بعد میں دوسرے صحابہ نے کہا کہ یار آپ کو کون سا منتر آتا ہے, بخاری شریف میں ہے یہ روایت, آپ کو کون سا منتر آتا ہے؟ کہنے لگے منتر کیا آتا, میں نے حضور سے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا والی سورت ہے, میں نے پڑھ کے پھونکی اس سے قصہ ختم ہو گیا. اچھا یقین کا یہ حال تھا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے اس بات کو کہ اب یہ کم نہیں ہوگا, یقین کا یہ کیفیت حضور سے سنا ہوا تھا, یقین کی یہ کیفیت تھی کہ اس کے مقابلے میں جو دوسری بات ہوتی ہے نا وہ صحابہ کے ذہن میں آتی نہیں تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ کسی بات کے بارے میں یقین ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ اس کے مقابلے کی بات ذہن میں نہ آئے تو بطور کرامت کے وہ چیز ظاہر ہو کر ہی رہ جاتی ہے, اس کا ظہور ہو ہی جاتا ہے. اسی واسطے علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ سورہ کہف کی سوری ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں ان کلمات میں یہ تاثیر ہے کہ فتنہ دجال سے بچائیں گے, اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر ہے, اللہ جس چیز میں جو چاہ رکھ دے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کتنا اہتمام تھا کہ جب آخری دور میں اور دنیا کے آخری مراحل میں مسلمانوں پر جو آفات آئیں گی ان آفتوں کا علاج ان کو بتایا جائے, ان کی تدابیر سے انہیں واقف کرایا جائے, فتنوں سے انہیں بچایا جائے. کیونکہ جو فتنے سے بچ گیا میرے دوستو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے نکل گیا بس وہ کامیاب ہے. بہت پیسے کما کے گیا وہ کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے, پاسیبل ہے کہ پیسے بھی کمایا ایمان بھی بچا لیا, ٹھیک ہے کامیاب ہے. بہت پڑھ لیا ناکام ہونا ضروری نہیں ہے, پڑھ بھی لیا ایمان بھی بچا لیا یقیناً کامیاب ہے. بہترین لگژری لائف اس نے گزاری, اس کے ساتھ ایمان کی بھی سلامتی کا اہتمام کیا, دنیا میں بھی آرام سے رہا اور پھر بھی کامیاب ہو گیا. لیکن ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور جس لیول کا ایمان آدمی کے ساتھ ہوگا, جس معیاری قسم کا, اس کے ساتھ کامیابی کا معیار بھی وہی ہوگا. اس لیے اس دنیا میں کامل ایمان کی فکر رکھنا ہے. یہ ایمان والا اللہ نے ہمیں بنایا ہی ہے, تو بھئی یہ دنیا تو کمانے کی جگہ ہے, اپنے ایمان کا کمال کماؤ, اپنے ایمان کا کمال سیکھو, اپنے ایمان کے کمال پر رہنے کی فکریں کرو, اس کا ایک ماحول بناؤ, اس کے لیے اپنی ہمت بڑھاؤ, ساتھیوں کو اپریشیٹ کرو. جو دین پر چل رہا ہے اس کا حوصلہ توڑو مت, اس کا حوصلہ جوڑو, بڑھاؤ اس کو. ہاں بھائی تم صحیح کر رہے ہو، ہم سے غلطی ہو رہی ہے. رات میں ہمارے ایک دوست آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے خاندان والوں نے ان کو ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے ان کی داڑھی پہ، کہ یہ تم نے کیا صورت بنائی ہوئی ہے، دیکھو تم کتنے بڈھے لگ رہے ہیں، یہ لگ رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں. ایک مسلمان بھی ہے، میں نے کہا ان کے منہ سے شیطان بولتا ہے، آپ کو پتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرے ان کے منہ سے وہ نہیں بول رہا ہے، وہ شیطان بول رہا ہے. چاہے مرد بولے یا عورت بولے، دوست بولے یا کوئی اور بولے، پیرنٹس بولے تب بھی شیطان ہی بول رہا ہے. وہ دین پر چلنے میں اپریشیٹ کرو، انکریج کرو، حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ دور ہی وہ ہے کہ جس کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ تدبیر آدمی کرے اور کوئی کچھ کہتا رہے. ہمارے دین میں یہ ہے، پانچوں وقت کی نماز، اس کی پابندی، علم کا حاصل کرنا، ذکر کرنے کی عادت ڈالنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا اہتمام، استغفار کی کثرت، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا، بہترین پریزنٹیشن اسلام کا. اخلاق سے لوگ مسلمان ہوں گے، اخلاق سے لوگ اسلام اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمارے اخلاق سے، ہماری ہمدردی سے، ہماری مروت سے، ہماری غمگساری سے، ہماری مساوات سے، اور ہماری کالے گوروں میں رنگ و نسل میں تمیز نہ کرنے سے، اور بڑے سب لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کرنے سے پھر انسانیت زندہ ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے، یہ ایک تعلیم ہے ان کی، جس کی وجہ سے یہ ان میں آئی. ورنہ انسانوں میں تو ایسا ہوتا نہیں، انسان تو گھراتا ہے ایک دوسرے کو. کتوں کی طرح سے آدمی، ایک گلی کا کتا دوسرا گلی برداشت نہیں کر سکتا. ورنہ انسانیت کی تعلیم نہ ہو تو پھر آدمی میں کتے والی صفات آتی ہیں، وہ اس کے اندر اتنی غرض مندی آ جاتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کیا کرتا. اپنا چاہیے، کسی کا چاہے دوسرے کا پیٹ ہی پاڑنا پڑے، میرے راستے میں نہیں آنا، میری دال روٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑنا. اسلام نے یہ نہیں کہا، کھلاؤ پلاؤ، لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں دے گا. اس لیے میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن فتنوں سے آگاہ کیا، اس میں سے دیکھو دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور اسی کے آثار اس وقت پوری دنیا میں نمایاں ہیں، اور اس فتنے کا تعلق براہ راست اسلام پر جینے، اسلام پر مرنے اور اسلام کی پریکٹس کرنے سے ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان و اسلام کی سلامتی اور اس کی فکر پوری طرح رکھے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اعلانات سن لیجیے، پھر سنتیں پڑھ لیجیے. سید امام صاحب کی بیٹی کی سرجری ہوئی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک صحت عطا فرمائے. مناف عمر صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ انہیں بھی صحت دے دے. فہیم الدین صدیقی صاحب کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک ان کو عافیت سے صحت عطا فرما دے. زبیری صاحب کا دل کا آپریشن ہے، ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب کرے.
وجعلنا للمستقيم إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.